خصوصی اقدامات اپنانے سے مشروط ہے۔ اسرائیلی ڈرون نے مشرقی لبنان میں ایک کار پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل تباہ ہو کر رہے گا، نعیم قاسم۔ عزیز سامعین، اب پاکستان کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ جنگ کی کچھ سرخیاں۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ طویل المدتی تعاون کا عکاس ہے، سعودی اعلی عہدیدار۔ ٹرمپ کے خلاف وسطی لندن میں مظاہرے، غزہ میں جنگ رکوانے کا مطالبہ۔ برطانیہ کا رواں ہفتے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا امکان۔ امریکہ ریاست پنسلوانیا میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، کئی زخمی۔ روزنامہ ایکسپریس۔ ایک ملک پر حملہ، دونوں پر تصور کیا جائے گا، مشترکہ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ طے۔ پاکستان اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان جوہری تعاون فریم ورک کا معاہدہ طے۔ آئرلینڈ کا غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکالنے کا مطالبہ۔ رکن ممالک اسرائیل کے ساتھ تجارت معطل، اور صہیونی وزراء پر پابندی عائد کرے یورپی کمیشن۔ طالبان نے غیر اخلاقی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ پر پابندی عائد کر دی۔ سامعین، روزنامہ نوائے وقت نے اسرائیلی بربریت کانفرنس کے اعلامیے کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت کے عنوان سے ایک مقالہ شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کے سب سے گنجان آباد علاقے میں داخل ہو چکی ہے۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی فوج کا بڑا زمینی اور فضائی حملہ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ والوں کو فوری طور پر علاقے سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہوئے شہر خالی کرانا شروع کر دیا ہے، اور چاروں طرف 40% شہریوں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا ہے۔ رات بھر بمباری، گولہ باری اور تباہی کے دوران مزید 90 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مسلط کردہ جبری قحط سے مزید 3 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق اس وقت غزہ میں 10,000 سے زائد بچے شدید قحط کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو خطرناک جنگی زون قرار دے کر شہریوں کو الرشید اسٹریٹ کے ذریعے جنوب کی طرف منتقل ہونے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حماس کے ڈھانچے کو تباہ کرنے کا عمل اب شروع ہو چکا ہے۔ تاہم جنوبی غزہ کے نام نہاد محفوظ علاقے بھی شدید بمباری اور ہجوم کے باعث موت کے مقامات میں بدل چکے ہیں۔ غزہ شہر اور دیگر علاقوں پر جاری فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور متعدد علاقے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ صرف دراج محلے میں 20 افراد شہید ہوئے، اور کئی شہری بھوک اور محاصرے کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں اب تک 64,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,65,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب، اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے۔ رپورٹ میں قرار دیا گیا ہے کہ اسرائیل نے 1948 کے کنونشن کے تحت نسل کشی کی 5 میں سے 4 اقسام کا ارتکاب کیا ہے، جن میں شہری آبادی پر بمباری، جبری بے دخلی، بھوک سے مارنے کی پالیسی، تولیدی تشدد اور ثقافتی ورثے کی تباہی شامل ہے۔ برطانیہ میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد بند کرے اور نسل کشی کے جرم میں کارروائی کرے۔ اسی دوران اسرائیل نے منگل کے روز یمن کے زیر انتظام حدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملے کیے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہاں موجود فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جارحیت صرف غزہ تک محدود نہیں رہی بلکہ لبنان، شام، ایران، عراق، یمن اور حتیٰ قطر تک اس کا دائرہ پھیل چکا ہے، جو اسلامی ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے بلکہ اسے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ عالمی برادری نے متضاد رد عمل دکھایا ہے۔ امریکی صدر نے بیان دیا ہے کہ اگر حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو انسانی ڈھال بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ حماس کے پاس جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے شاید چند دن ہی اب باقی ہیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ غزہ سٹی پر زمینی حملہ مزید موت اور تباہی لائے گا اور پہلے سے موجود المناک انسانی بحران کو مزید خراب کر دے گا۔ یورپی یونین کے ترجمان نے بارہا اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ کاروائیاں بڑھانے سے مزید بے گھری اور یرغمالیوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا۔ برطانیہ اور جرمنی نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے، جبکہ بعض طاقتیں تل ابیب کے خلاف مجوزہ پابندیوں کے معاملے پر محتاط رویہ اختیار کرنے کے مشورے دے رہی ہیں۔ سامعین، ایران اور پاکستان کے اخبارات کے بعد اب ہندوستان کے بعض اخبارات کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ قومی آواز۔ فرانس کے مسلمانوں کو ہر قدم پر امتیازی سلوک کا سامنا، ایک سروے میں ہوا انکشاف۔ شیخ حسینہ اور اہل خانہ کے ووٹر کارڈ معطل، آئندہ انتخابات میں حق رائے دہی سے محروم۔ راہل گاندھی کا چیف الیکشن کمیشن پر شدید حملہ، ووٹ چوروں کے تحفظ کا الزام۔ ٹرمپ کے 50% ٹیرف کی وجہ سے مسلسل تیسرے مہینے ہندوستان کی برآمدات بری طرح متاثر۔ زیادہ تر ریاستوں میں ایس آئی آر کے دوران دستاویز کی ضرورت ہی نہیں، الیکشن کمیشن کا دعویٰ۔ اور اب روزنامہ انقلاب۔ ٹرمپ نے ہندوستان کا نام غیر قانونی منشیات پیدا کرنے والے ممالک میں شامل کر دیا۔ معاف کیجیے گا، شام اور اسرائیل میں امن معاہدے کے لیے بات چیت، مگر جولان کا مستقبل غیر واضح۔ فلسطینی بچوں میں تغذیے کی کمی میں اضافہ، رپورٹ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ میں مظالم جاری رکھنے کا اعلان۔ آسام بی جے پی کا اسلاموفوبیا پر مبنی مسلم مکت بھارت ویڈیو، چوطرفہ تنقیدیں۔ سامعین، روزنامہ انقلاب میں ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کا عنوان ہے، اسرائیل نے غزہ کی بھکمری چھپانے کے لیے لاکھوں ڈالر کے گمراہ کل اشتہار چلائے ہیں۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ اسپینی براڈ کاسٹر آر ڈی ٹی وی ای نے یورو ویژن نیوز کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جبری بھوک سے انکار کرنے کے لیے گوگل اور ایکس جیسے پلیٹ فارمز کے علاوہ فرانسیسی اور اسرائیلی اشتہاری پلیٹ فارم کے ساتھ $50 ملین کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یورو ویژن کی ایک مشترکہ تحقیقات کے مطابق اسرائیل کی کمیٹی نے جون میں سرکاری اشتہاری ایجنسی لپام کی درخواست کو منظور کیا تھا کہ وہ گوگل، ایکس اور فرانسیسی اور اسرائیلی پلیٹ فارمز اور ٹینڈر کے ساتھ $50 ملین کی عوامی معلومات یعنی غلط معلومات کی مہم چلائے۔ 17 جون سے 31 دسمبر تک چلنے والے ان معاہدوں کے تحت $45 ملین یوٹیوب اور گوگل کے اشتہاری مہم کے انتظامی پلیٹ فارم کے لیے مختص کیے گئے۔ ایکس کو بھی 3.03 ملین ملے، جبکہ فرانسیسی اور اسرائیلی اشتہاری پلیٹ فارم آؤٹبرین اور ٹیڈرز اور ٹیڈرز کو 2.12 ملین ملے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسرائیل کی سرپرستی میں چلنے والی مہم، سوشل میڈیا، معاوضے پر مبنی اثر انداز ہونے والے افراد کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کے بارے میں عالمی بیانیے کو تشکیل دیتی ہے۔ تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ 2018 سے جولائی 2025 تک کے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ لیپام، گوگل اور میٹا کے اشتہاری پلیٹ فارم کا استعمال اسرائیلی حکومت کے بیانات کو فروغ دینے اور ٹیل او یو کی پالیسیوں اور فوجی کارروائیوں پر تنقید کرنے والوں کا ادائیگی پر مبنی اشتہارات کے ذریعے جواب دینے کے لیے کرتی رہی ہے۔ رپورٹ میں گوگل اشتہارات ٹرانسپیرنسی سینٹر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال لیپام نے 2000 اشتہارات اسپانسرز کیے، جن میں سے 900 گھریلو سامعین کے لیے تھے اور 1100 منتخب ممالک میں بین الاقوامی ناظرین کے لیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینِ صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 شہریور، 25 ربیع الاول اور 18 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس شہریور سن 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین شہریار کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ تہران کے مشہور کالج دار الفنون سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کالج کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے آبائی شہر تبریز چلے گئے۔ استاد شہریار نے اپنا پہلا شعری مجموعہ 23 سال کی عمر میں شائع کرایا۔ انہوں نے غزل کے علاوہ شاعری کی دیگر اصناف، مثلاً قصیدہ، قطع، رباعی اور شاعری کے جدید پیراؤں میں بھی نظمیں کہیں، لیکن ان کا بیشتر کلام غزل کی صورت میں ہے۔ وہ ایک حساس اور لطیف جذبات کے حامل عوام کے شاعر تھے۔ دوسری طرف ان کی شاعری میں شاہی حکومت کے ظلم کے نتیجے میں عوام کی بدحالی اور بے سر و سامانی پر تنقید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ استاد شہریار اسلامی انقلاب کے آغاز سے انقلاب کی تحریک کے تمام نشیب و فراز میں اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دوش بدوش رہے۔ وہ ایک مذہبی شاعر تھے اور ان کی شاعری میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت نمایاں طور پر جلوہ گر ہے۔ ان کا دیوان اور ترکی آزری میں لکھا گیا شعری مجموعہ حیدر بابا ان کی معروف ترین شعری تخلیقات میں شامل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے استاد شہریار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ شہریار کی شاعری میں سب سے نمایاں خصوصیت قرآن اور معنویت سے ان کا عشق اور شاعری میں اس کا اظہار ہے۔ ان کی شاعری میں اس طرح کے مفاہیم بہت واضح ہیں۔ انہوں نے پاک و پاکیزہ دینی جذبات کے ساتھ اسلامی انقلاب کو خوش آمدید کہا اور انقلاب کے نازک مراحل میں مؤثر کردار ادا کیا۔ 25 ربیع الاول سن 436 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین علی بن حسین بغدادی نے بغداد میں وفات پائی۔ علی بن حسین بغدادی سید مرتضیٰ کے نام سے معروف تھے اور علم الہدا ان کا لقب تھا۔ وہ سن 355 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ سید مرتضیٰ معقولات و منقولات اور عربی شعر و ادب میں بہت معلومات رکھتے تھے۔ انہوں نے 30 سال تک بغداد میں قضاوت کے فرائض انجام دیے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے شیخ مفید، خطیب بغدادی اور اس دور کے دیگر علماء سے برسوں کسب فیض کرنے کے بعد ایک عظیم کتب خانہ قائم کیا۔ ان کی یادگار کتابوں کی تعداد 66 بتائی جاتی ہے، جن میں تنزیہ الانبیاء اور تقریب الاصول اور ایک دیوان شعر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اٹھارہ ستمبر سن 1818 عیسوی کو چلی نے اسپین سے آزادی حاصل کی۔ چلی پر سن 1536 میں اسپین نے قبضہ کر لیا تھا۔ چلی میں آزادی کی پہلی تحریک سن 1814 میں شروع ہوئی۔ اس سال قوم پرستوں کو سرکاری فوجیوں کے ساتھ لڑائی میں شکست ہوئی۔ سن 1817 میں ارجنٹائن کے سردار جوزے ڈی سان مارٹن نے کئی ہزار فوجیوں کے ساتھ پیرو اور چلی سمیت اسپین کے مقبوضہ علاقوں پر حملہ کر دیا اور چلی کے حریت پسندوں کی مدد سے ہسپانویوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا، اور اس طرح چلی نے سن 1818 میں آزادی حاصل کر لی۔ چلی کا رقبہ 756,626 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک بحر الکاہل کے ساحل پر واقع ہے۔ ارجنٹائن، بولیویا اور پیرو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ اٹھارہ ستمبر سن 1931 عیسوی کو چین کے شمال مشرقی علاقے منچوریا پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا۔ 1,000,000 سے زیادہ مربع کلومیٹر پر مشتمل علاقے منچوریا پر ہونے والا یہ قبضہ چین اور جاپان کے درمیان دوسری جنگ کا سبب بنا۔ جاپان نے منچوریا پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں اپنی پٹھو حکومت قائم کر دی اور دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی برسوں تک مشرقی اور جنوبی چین کے بڑے حصے پر جاپانی فوج کا قبضہ رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران چین کو امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ملکوں کی حمایت حاصل ہو گئی، اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی مکمل شکست کے بعد جاپانی فوج نے چین سے پوری طرح پسپائی اختیار کر لی۔ اٹھارہ ستمبر سن 1961 عیسوی کو اقوام متحدہ کے دوسرے سیکرٹری جنرل اور سویڈن کے سیاستداں ڈیگ ہیمر شولڈ کانگو کی جنگوں کو ختم کرانے کے لیے ایک سیاسی مشن کے دوران طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ سن 1905 میں پیدا ہوئے تھے۔ ہیمر شولڈ سن 1952 سے مسلسل دو مرتبہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ ان کی موت کے بعد انہیں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ اٹھارہ ستمبر سن 1947 عیسوی کو امریکہ کی خفیہ ایجنسی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کا قیام عمل میں آیا۔ سی آئی اے دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے، جس کا کام غیر ملکی حکومتوں، کمپنیوں اور افراد کے بارے میں معلومات جمع کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور ان معلومات کو امریکی حکومت کو پیش کرنا ہے۔ سی آئی اے نے آفس آف اسٹریٹجک سروسز او ایس 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 نامی تنظیم کی جگہ لی جو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج کی مختلف شاخوں کے درمیان خفیہ سرگرمیوں کو مربوط کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ سی آئی اے امریکی حکومت کے انٹیلیجنس بازو کے طور پر ملک کے رہنماؤں کی دوسرے ممالک کے معاملات میں مختلف سیاسی اور فوجی مداخلتوں میں مدد کرتی ہے۔ امریکہ کی بدنام زمانہ خفیہ تنظیم اب تک مختلف ممالک میں متعدد فوجی بغاوتوں کا سبب بن چکی ہے۔ ایران میں 1953 کی بغاوت بھی سی آئی اے نے ہی برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کی مدد سے کروائی تھی۔ بعد ازاں 11 ستمبر کے واقعے کے بعد سی آئی اے کو دنیا بھر میں امریکہ کے مخالفین کو اغوا یا قتل کرنے کا ایک سرکاری اور واضح مشن مل گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ہماری نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام منارہ نور، تو سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور۔ عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام خمینی کی نگاہ میں قیادت و رہبری کی خصوصیات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں رہبر اور قائد کو دینی اور سماجی مسائل سے مکمل آگہی اور عدل و انصاف پر مکمل کاربند ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں الہی معاشرے کے قیام کے لیے ایک توحیدی نظریے، ایک فرض شناس اور آگاہ قیادت اور عوام کی حمایت اشد ضروری ہے۔ ہم گزشتہ پروگرام میں یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ اسلامی حکومت میں چونکہ بیت المال اور حقوق اور سزا و جزا کی ذمہ داری رہبر، قائد یا حکمران پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو شریعت کے ان اصولوں اور ان قوانین سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مرجعیت اور ولی فقیہ کے منصب کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا ابتدا ہی سے اس بات پر اعتقاد تھا کہ ولی فقیہ کے لیے مرجعیت کی شرط ضروری نہیں ہے، وہ مجتہد کافی ہے جو عادل ہو اور جس کا ملک کی مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل تائید کرے۔ خبرگان کونسل کو چونکہ عوام منتخب کرتے ہیں، اس لیے عوام کا منتخب اور انتخاب شدہ قائد ولی فقیہ کے منصب پر آ سکتا ہے۔ عوام نے خبرگان کونسل کے نمائندوں کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے لیے رہبر معین کرے، اور جب خبرگان کسی شخص کو رہبری کے لیے معین و منتخب کریں گے تو اس کی رہبری اور زعامت عوام کے لیے مورد قبول ہوگی، اور اس صورت میں وہ عوام کا منتخب ولی فقیہ بن جائے گا اور اس کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ سامی صدر اسلام میں دو ادوار میں دو مرتبہ اسلام کی اصلی حکومت محقق اور قائم ہوئی ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور دوسری مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں، جب وہ کوفے میں حاکم تھے اور ان دو ادوار میں مانوی قدریں حاکم تھیں، یعنی عدل و انصاف پر مبنی حکومت برقرار تھی، اور حاکم ایک ذرا برابر بھی قانون کے خلاف عمل نہیں کرتا تھا، اور ان دونوں ادوار میں قانون کی حکومت رہی ہے، اور شاید اس کے علاوہ ہم کبھی بھی اس طرح کی قانون کی حکومت تلاش نہ کر سکیں۔ ایسی حکومت جس کا ولی امر یا حکمران یا خلیفہ امام قانون کے مقابلے میں معاشرے کی نچلی سطح کے فرد کے مساوی اور برابر ہو۔ صدر اسلام کی حکومت میں ایسا رہا ہے، حتیٰ تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام حاکم تھے اور ان کی حکومت حجاز سے لے کر مصر اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی اور گورنر اور قضات سبھی ان کی طرف سے منصوب اور معین ہوتے تھے، ایک دفعہ ایک یمنی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ وہ یمنی بھی آپ کی حکومت کا ایک فرد تھا۔ قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا۔ قاضی بھی وہ تھا کہ جس کو خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے منسوب کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی حضرت علی علیہ السلام کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قضاوت میں تم ایک فریق کا احترام مت کرو، میں اور میرا فریق دونوں مقدمے میں برابر اور مساوی ہیں۔ اس کے بعد جب قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف حکم صادر کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا حکم قبول کیا۔ یہ ایسی حکومت ہے کہ جس کے قانون کے مقابلے میں سبھی مساوی اور برابر ہیں، کیونکہ اسلام کا قانون الہی قانون ہے اور خداوند عالم کے سامنے سبھی مساوی اور برابر ہیں، چاہے حاکم ہو یا محکوم، چاہے پیغمبر ہو یا امام، اور چاہے عام عوام۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ عوام اور رہبر کے درمیان رابطے کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلامی حاکم اور رہنما دوسرے حکام جیسے سلاطین اور جمہوری صدور کے مانند نہیں ہیں۔ اسلام کا حاکم وہ حاکم ہے جو مدینے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں تشریف لاتے اور عوام کی گفتگو سنتے، اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں مملکت کے امور تھے وہ بھی عوام کے تمام طبقات کی طرح مسجد میں جمع ہوتے تھے، اور ان کا اجتماع ایسا ہوتا تھا جس میں اگر کوئی غیر آ جاتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں صاحب منصب اور صدر مملکت کون ہے اور معمولی لوگ کون ہیں۔ لباس عام لوگوں جیسا، طرز زندگی عوام جیسی، عدل و انصاف کو برقرار کرنے کے لیے یہ طرز عمل تھا کہ اگر ایک معمولی شخص حکومت کے پہلے درجے کے شخص کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو وہ قاضی کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور قاضی اگر حکومت کے پہلے درجے کے شخص کو حاضر کرتا تھا تو وہ بھی حاضر ہو جاتا۔ سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ ولایت فقیہ اور ڈکٹیٹرشپ کے درمیان فرق کو نمایاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلام میں قانون حکومت کرتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الہی قانون کے تابع تھے، رسول خدا قانون کے مطابق عمل کرتے، خداوند عالم کا ارشاد ہے جو میں چاہتا ہوں اگر اس کے خلاف تم عمل کرو گے تو میں تمہارا مواخذہ کروں گا اور تمہاری شہرگ کاٹ دوں گا۔ سامعین، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد ایک ڈکٹیٹر شخص ہوتے، یا ایک ایسے شخص ہوتے کہ جس سے لوگ ڈرتے کہ اگر وہ کبھی موقع پا کر مکمل قدرت حاصل کر لیں گے تو ڈکٹیٹری کریں گے، تو نہ کل پیغمبر ڈکٹیٹر تھے اور نہ آج ولی فقیہ ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے۔ ولی فقیہ میں استبداد نہیں پایا جاتا، وہ سب کے لیے برابر اور مہربان ہوتا ہے۔ امام خمینی کے بقول، فقیہ جو ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے۔ ایسی عدالت جو سماجی عدالت کی مظہر، ایسی عدالت اور ایسا عدل و انصاف جس میں جھوٹ کا ایک کلمہ اس کو عدالت سے ساقط کر دے، نامحرم پر اس کو عدالت کے مرتبے سے یعنی عدل و انصاف کے منصب سے گرا دے۔ ایک ایسا انسان نہ غلط عمل کر سکتا ہے اور نہ کبھی غلط کرتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اگر ایک لائق انسان جس میں یہ دو خصلتیں یعنی علم اور عدل و انصاف پائی جاتی ہیں، حکومت تشکیل دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور حکومت تشکیل دے دے تو معاشرے کے امور کو چلانے کے لیے اس کو بھی وہی ولایت اور حق حاصل ہے جو ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، اور تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کریں۔ اور اس سلسلے میں یہ وہم غلط ہے کہ معاشرتی اور سماجی امور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات سے زیادہ تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات ولی فقی کے اختیارات سے زیادہ ہیں۔ البتہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل تمام عالم پر محیط ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات سب سے زیادہ ہیں، لیکن معنوی فضائل اور کمالات کا زیادہ ہونا حکومتی اختیارات میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ فوج، سپاہ اور رضاکار دستوں کو تیار کرنے یا گورنروں کو مقرر کرنے یا مالیات وصول کرنے اور اس کو مسلمانوں کے مسائلے میں مصرف کرنے میں جو اختیارات رسول اکرم یا دوسرے آئمہ علیہ السلام کو حاصل تھے، خداوند عالم نے انہی اختیارات کو موجودہ حکومت کے لیے بھی قرار دیا ہے۔ البتہ کوئی شخص معین نہیں ہے، بلکہ عنوان ایک عالم عادل فرد ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ولایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے آئمہ کے پاس تھی، وہ غیبت کے دور میں فقیہ عادل کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں کسی کو اس وہم اور شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ فقہا کا مقام بھی وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئمہ معصومین کا ہے، کیونکہ یہاں پر بحث مقام و منزلت سے نہیں ہے، بلکہ بحث ذمہ داری اور فرائض اور وظائف سے متعلق ہے۔ ولایت یعنی حکومت، ملک کے نظم و نسق کو چلانا، شریعت کے قوانین کا اجرا کرنا، جو ایک سنگین اور اہم ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ اس سے کسی کے لیے غیر معمولی شان و منزلت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو معمولی حد سے بڑھا کر کسی اونچے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت یعنی ملک میں نظم و نسق کو برقرار کرنا، اور بہت سے افراد اس کو امتیاز تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ کوئی امتیاز نہیں بلکہ ایک سخت، سنگین اور دشوار ذمہ داری ہے۔ امام خمینی کے بقول ایک اہم امر جس کی ولایت عہدیدار ہے، حدود الہی کا جاری کرنا ہے، یعنی اسلام کے جزائی قوانین کا اجرا۔ کیا حدود کے اجرا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام اور فقی کے درمیان کوئی امتیاز ہے، یا چونکہ فقی کا رتبہ بہت ہی کم ہے لہذا اس کو کم تر سزا تجویز کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر زانی کی حد 100 کوڑے ہیں، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حد جاری کریں تو 150 کوڑے ماریں گے، اور حضرت علی علیہ السلام جاری کریں گے تو 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر ولی فقی جائے تو 50 کوڑے مارے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہ حاکم اجرائی امور کا ذمہ دار اور عہدیدار ہے، اسے خداوند عالم کے حکم کے مطابق حد جاری کرنا چاہیے، چاہے حاکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہوں، یا حضرت علی علیہ السلام کے بصرہ یا کوفے میں نمائندے یا قاضی ہوں، یا موجودہ دور میں ولی فقی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اہم فرائض میں سے مالیات، خمس و زکوٰۃ، جزیہ اور زمینوں کا ٹیکس وغیرہ وصول کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کتنی وصول کریں گے؟ کیا ایک جگہ سے ایک دسواں حصہ اور دوسری جگہ سے ایک بیسواں حصہ وصول کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام امام و خلیفہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ موجودہ دور میں فقی اور نافذ الکلمہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کیا کریں گے؟ کیا ان امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور عادل فقی کی ولایت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اسلامی حکومت کا حاکم ہے اس نے الہی قوانین کو نافذ کرنا ہے، اس کے اختیارات ان الہی قوانین کے دائرے میں ہیں، اور ولی فقی بھی ان قوانین کے دائرے میں فیصلے کرتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جو قوانین، اصول اور سزا و جزا کے قوانین مشخص اور واضح کر دیے ہیں، ان کا اجرا حاکم کے ذمے ہے، وہ حاکم ولی فقی بھی ہو سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی گفتگو کو ہم آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام منار نور سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور روس کے تعلقات کی روز افزوں توسیع، یہ قطبی نظام کے خلاف انتہائی اہم ہے، روسی وزیر سے ملاقات میں ایرانی صدر کا بیان۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، ہندوستان کا رد عمل۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی، پچھلے 3 روز کے اندر لاکھوں فلسطینی بے گھر۔ اور جبالیہ میں صہیونی فوجیوں کے خلاف کارروائی، کئی فوجی ہلاک۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ایران اور روس کے درمیان تعاون کو عالمی یا قطبی نظام کے خلاف مؤثر قرار دیتے ہوئے دو طرفہ معاہدوں کے فوری نفاذ اور دوستانہ تعلقات میں توسیع پر زور دیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور روس جیسے خود مختار ممالک کے درمیان کامیاب تعاون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں یک قطبی دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تہران میں روس کے وزیر توانائی سرگئی تصویر لیف سے ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس بات پر زور دیا کہ خود مختار ریاستیں ترقی اور خوشحالی کے لیے عالمی طاقتوں پر انحصار کیے بغیر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ صدر ایران نے دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون کے حوالے سے امید کا اظہار کیا اور کہا کہ فریقین دو طرفہ معاہدوں کے نفاذ، خاص طور پر نقل و حمل، توانائی اور بجلی کی پیداوار کے شعبوں میں تعاون میں تیزی لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت پزیشکیان نے کہا کہ ماہرین کی میٹنگز میں ہونے والے فیصلوں کو فوری عملی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ وزراء اور تکنیکی ٹیموں سے درخواست کی کہ وہ ان اہداف کے حصول کے لیے بھرپور محنت کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دو طرفہ سفارتی تبادلے دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ ملاقات کے دوران روسی وزیر نے بھی کہا کہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کی کوششوں کی بدولت ایران روس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے تحت تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے صدر پزیشکیان کی دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور روس کی جانب سے معاہدوں کے نفاذ میں تیزی لانے کی یقین دہانی کرائی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی اعلی حکام سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی دباؤ سے بچنے اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے ٹیلیفونک گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ یورپ کو ایک منصفانہ اور آزادانہ رویہ اپنانا چاہیے۔ سید عباس عراقچی نے ایران کے اصولی موقع پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ماحول کو برقرار رکھنا کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے تین یورپی ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منسوخ شدہ پابندیوں کی بحالی کی کوشش کو غیر قانونی اور غیر منطقی قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے عالمی جوہری ایجنسی کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہے اور نئی صورتحال میں اپنی ذمہ داریوں کے تعین کے لیے ایک واضح فریم تیار کیا ہے جسے تمام فریقین کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ یورپی ممالک بھی اس موقع کو سفارتی راستے کے تسلسل اور بحران سے بچنے کے لیے استعمال کریں اور دیانتداری کے ساتھ ڈپلومیسی پر یقین ظاہر کریں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے 12 روزہ مسلح شدہ صہیونی جنگ کے حوالے روس کے موقف کو سراہا ہے۔ روس کے وزیر توانائی سرگئی تسویلیف نے اپنے دورے تہران کے دوران ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سید عبدالرحیم موسوی سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر جنرل موسوی نے صہیونی حکومت کی ایران پر مسلط کردہ جنگ کے سلسلے میں اقوام متحدہ اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے میں روس کے موقف کو سراہا اور اسے مستحکم قرار دیا۔ جنرل موسوی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ اس نے کبھی جنگ شروع نہیں کی اور وہ سفارتکاری اور مذاکرات کو مسائل کے حل کا بہترین طریقہ سمجھتا ہے، تاہم شریر اور جرائم پیشہ دشمن نے مذاکرات کو دھوکہ دہی کے پردے کے طور پر استعمال کیا اور سفارتی رائے حل سے خیانت کرتے ہوئے ایران پر جنگ مسلط کر دی، جس پر مسلح افواج نے پوری طاقت اور ثابت قدمی کے ساتھ امریکہ اور صہیونی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تہران اور ماسکو کے تعلقات مختلف شعبوں میں ترقی و پیش رفت کی ایک اچھی راہ پر گامزن ہیں اور دونوں ممالک کے خلاف سخت مغربی پابندیوں کے پیش نظر بہت سی آپسی گنجائشیں موجود ہیں۔ اس گفتگو میں روسی وزیر توانائی نے بھی اسرائیل کے بزدلانہ حملے میں ایرانی کمانڈروں سائنسدانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دونوں ممالک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کی سطح کو بڑھانے کے لیے متعلقہ کمیشنوں کو مضبوط بنانے اور ترقی دینے کی آپ کی تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ ساتھ ہی روسی وزیر نے ایران کے ساتھ اپنے اقتصادی اور دفاعی تعاون کو بلند ترین سطح تک بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری جانب مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے مختلف شعبوں میں دفاعی اور عسکری صلاحیتوں میں اضافے کو رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایت کی روشنی میں تیار کی جانے والی حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا۔ آئی آر جی سی گراؤنڈ فورس کے ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران جنرل موسوی نے مسلح افواج کے یونٹیوں کی جانب سے ملک کی سلامتی کے دفاع کے لیے جامع تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسی طرح اس گفتگو میں غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور قطر پر صہیونی فوج کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنے ایرانی ہم منصب کو پاکستان کے ساتھ طے پانے والے حالیہ اسٹریٹجی دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر علی لاری جانی نے سعودی عرب کا دورہ کر کے ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر دفاع خالد بن سلمان کے علاوہ بعض دیگر سعودی عہدیداروں سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی میزبانی کی۔ ایک سرکاری ملاقات میں سعودی ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے مقصد سے جاری کوششوں اور باہمی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملاقات اور مذاکرات کے اختتام پر محمد بن سلمان اور محمد شہباز شریف نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ ریاض کے اختتام پر جاری شدہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 8 دہائیوں کی تاریخی شراکت اور دوستی کی بنیاد پر کیا ہوا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان میں اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ عرب ممالک کا امریکہ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اور سینئر تجزیہ نگار مشاہد حسین سید نے پاکستان کے مقامی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر پر حملے کے بعد امریکہ نے عرب ممالک کو دھوکہ دیا، اس لیے عرب ممالک کا امریکہ پر اعتماد اب ختم ہو چکا ہے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی خاطر امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی کو تباہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے سے اسرائیل ضرور گھبرائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر ہندوستان نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم نے اس اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی خبروں کو دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت کو اس بات کا علم تھا کہ یہ معاملہ طویل عرصے سے زیر غور ہے، جو اب باضابطہ طور پر معاہدے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے ہوائی اور زمینی حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ شہر میں صہیونی فوج کے بڑھتے ہوئے وحشیانہ جرائم کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ صرف 3 دنوں کے دوران تباہ کن اور اندھا دھند بمباری کے سبب غزہ شہر میں موجود 4 لاکھ باشندوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا ہے اور لوگ بے گھر ہوئے ہیں. غزہ شہر میں بلند عمارتوں اور گنجان آبادی والے علاقوں پر سینی جنگی طیاروں کی شدید بمباری میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اونچے ٹاوروں عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے سبب زیادہ تر شہید لاپتہ اور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. حالات اس قدر ناگفتہ بے ہو چکے ہیں کہ غزہ شہر کی خوفناک صورتحال کی میڈیا کوریج کا بھی امکان ختم ہوتا جا رہا ہے. غزہ کی وزارت صحت کے اعلان کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 دنوں کے دوران شہر غزہ میں روزانہ اوسطاً 80 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا اور ملبے تلے دبے لاپتہ افراد کی تعداد بھی بے شمار ہے. قحط اور بھوک کے المیہ کے درمیان گنجان آبادی والے علاقوں پر صہیونی دہشت گردوں کے فضائی حملوں کی شدت کے باعث غزہ شہر کو غزہ پٹی کے وسطی اور جنوبی گورنریٹس سے ملانے والی رشید اسٹریٹ پر پناہ لیے ہزاروں بے گھر افراد فرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. فلسطینی مجاہدین نے جنوبی غزہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ کر کے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 8 دیگر کو زخمی کر دیا. عبرانی روزنامہ ماریو کے عسکری تجزیہ نگار آوی اشکنازی نے اعتراف کیا ہے کہ جبالیہ میں ایک کارروائی کے دوران 4 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اس واقعے نے صہیونی فوج میں کمزوری کو بے نقاب کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حماس نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو ثابت کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ اس کے جوان اسرائیل کے جدید فوجی ساز و سامان کے باوجود حملے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. عبرانی میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ جنوبی غزہ میں ایک انتہائی سنگین واقعے اور گھات لگا کر حملے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. غزہ میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوج کے جدید ترین مرکاوا ٹینک پر بھی حملہ کیا ہے. عبرانی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ جنوبی غزہ میں واقع رفع میں ایک صہیونی فوجی کی گاڑی کے راستے میں بم دھماکے کے نتیجے میں متعدد فوجی زخمی ہوئے جن کی حالت نازک ہے. مقامی ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی توپ خانے نے مشرقی رفع پر گولہ باری کی اور اسی دوران علاقے میں صہیونی افواج کے خلاف فلسطینی مزاحمت نے جوابی کارروائی کی جس کے بعد صہیونی جنگی طیاروں نے اڑان بھری. ہندوستان میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات میں ووٹروں کی فہرست میں منظم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور کانگریس کے ووٹ جان بوجھ کر حذف کیے جا رہے ہیں. ہندوستانی کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے نئی دہلی میں خصوصی پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ یہ انکشافات ٹھوس ثبوتوں پر مبنی ہے اور اس سلسلے میں ہائیڈروجن بم ابھی آنا باقی ہے، یعنی اصل دھاندلی کے ثبوت ابھی سامنے آنا باقی ہیں. راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر بھی الزام لگایا کہ وہ ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کا تحفظ کر رہے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ عوام کے سامنے یہ واضح ثبوت پیش کریں گے کہ ووٹ کس طرح شامل اور حذف کیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ سافٹ ویئر کے ذریعے منظم طریقے سے ہو رہا ہے. انہوں نے کرناٹک کے آلند اسمبلی حلقے کی مثال پیش کی جہاں ہزاروں ووٹ حذف کرنے کی کوشش کی گئی. راہل گاندھی کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے راہل گاندھی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ووٹوں کو آن لائن ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسری جانب ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں پیر کی روز دہرادون میں زبردست بارش کے بعد جمعرات کو چمولی ضلع میں طوفانی بارش ہوئی جس میں کل 6 مکانات منہدم ہو گئے جبکہ 10 افراد لاپتہ ہیں. موصولہ خبروں کے مطابق اتراکھنڈ کے پہاڑی علاقوں میں ان دنوں لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عام زندگی پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. شدید بارش سے جگہ جگہ لینڈ سلائڈ کے واقعات ہوئے ہیں. ملبہ گرنے سے سڑکوں سے رابطہ منقطع ہوتا جا رہا ہے جس سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندگان کو بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چمولی ضلع میں مکانوں کے منہدم ہونے اور 10 افراد کے لاپتہ ہونے پر وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور امدادی ٹیموں کو فوری طور پر بچاؤ کاروائی کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے کئی مقامات پر آج بھی شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ خبریں پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران سے متعلق ایک ضروری اعلان۔ عزیز سامعین، آئندہ 23 ستمبر سے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات ختم ہو رہی ہیں۔ 22 ستمبر کو آخری نشریات پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو پر بند ہو جائیں گی۔ تاہم ایران ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ نئے انداز میں سوشل میڈیا پر سن سکیں گے۔ تو 22 ستمبر 2025 کو ریڈیو تہران کی اردو سروس کی الوداعی نشریات ہوں گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں،
اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم, خیریت سے ہوں. اب چاہیے نہ جاؤ حشم, خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم, خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیطان